لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله، من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحومین سیدہ جعفری، ریاضت علی جعفری، طیبہ جعفری، میر تقی علی خان، مصطفیٰ موسوی، صالحہ موسوی، اشرف النساء بیگم، مہدی حسین جعفری، کاظم حسین موسوی، ضیاء الحسن جعفری اور علامہ دیشان حیدر جوادی مرحومین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک برادر مومن جناب کامران صاحب بیمار ہیں، درخواست ہے ان کی شفا کے لیے آیہ شریفہ ام یجیب کی تلاوت کر کے دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. ام یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف مرضانا، لا سيما هذا المريض المخصوص بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کے موضوع کا اعلان جناب شاہب صاحب نے کر ہی دیا، میری زحمت کم کر دی کہ میں اس کو اعلان کروں. بہرحال آج کے مجلس کے لیے موضوع معین کیا گیا ہے، وہ انتظار امام زمانہ اور ہماری ذمہ داریاں. اگرچہ آج شہادت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ بہرحال ایک امام کی امامت کا دور ختم ہو رہا ہے اور دوسرے امام کی امامت کا دور شروع ہو رہا ہے. اس امامت کے عہد میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اس امام کی معرفت بھی ضروری ہے اور اس کے بعد ہماری اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں. اگر تاریخ عالم کا جائزہ لیا جائے تو تاریخ کو عام طور سے یہ جو ہے ماضی کے داستان صرف بیان کی جاتی ہے، لیکن تاریخ کے تین حصے ہیں، ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل. کہ مستقبل میں ماضی میں ہو چکا ہے، حال میں ہو رہا ہے، اور مستقبل کی امیدیں کیا کیا ہیں. ہم جب ماضی کا جائزہ لیتے ہیں دنیا کا، تو ماضی ہمارا دکھ، درد، رنج، یہ جو ہے مصائب، جنگ، خونریزی، صفاکی، درندگی، ایک دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالنا، پوری تاریخ اسی سے جو ہے لبریز نظر آتی ہے. کہ عام طور سے انسانوں کی کوشش یہی رہی ہے، البتہ انسان جن کو عام طور سے اصطلاح میں انسان کہا جاتا ہے، نہ کہ قرآنی انسان. کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں جنہیں ہم انسان کہتے ہیں، ان کے لیے تین لفظ استعمال ہوئی ہے. ایک تو وہ ہیں جو فرشتوں سے بھی افضل ہیں، ایک وہ انسان ہیں اولائک کل انعام جانور جیسے ہیں، اور ایک وہ ہیں بل ہم اول جو جانور سے بھی. تو ان کو بڑا انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے، لیکن ہم کیا کریں، جو لفظی استعمال ہوتی ہے معاشرے میں استعمال تو وہی، انہی لفظوں کا سہارا لینا ہے ہمیں. تو ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ پورا ماضی اگر اٹھا کر کے دیکھیں تو سوائے صفاکیہ، سوائے درندگی، اکا دکا کہیں استثناءات نظر آتے ہیں. ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا، ایک انسان دوسرے انسان کی توانائیوں کو اپنے مقاصد کے استعمال کے درپے استحصال اس کا ہنر ہے، استحصال اس کا ہنر ہے، اس کی ذہانت کی عکاسی کرتا ہے اس کا استحصال کرنا. کتنوں کا استحصال کیا، کتنا اتنا زیادہ سے زیادہ استحصال کر لیا، اتنے ہی جو ہے بڑا انسان، اتنے ہی ذہین، اتنے ہی تیز ہوش انسان جو ہے مانا جاتا ہے. حال کی داستان بھی ماضی سے کچھ مختلف نہیں ہے. جو حال ماضی کا تھا وہی حال، جو حال جو ہے ماضی کا تھا وہی حال ہمارے حال کا ہے. آج بھی وہی چیزیں ہیں، وہی درندگی ہے، وہی صفاکیت ہے، وہی خونریزی ہے. کل بھی انسان غلام تھا، آج بھی انسان غلام ہے. فرق اتنا ہے، کل احساس غلامی تھا، آج احساس غلامی مٹ گیا ہے. آج ہم اپنے کو آزاد سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھتے تھے کل آقائی اور جو ہے غلامی کا نظام قائم تھا، آج بھی وہی نظام ہے، شکل بدل گئی ہے، بس احساس ختم ہو گیا ہے. اور احساس کا ختم ہو جانا خود سب سے بڑی مصیبت ہے. درد یہ جو بیماری نہیں ہے، بیماری کا الارم ہے. درد بیماری کا الارم ہے. وہ امراض جن میں درد نہیں ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتے. کینسر کو کیوں خطرناک کہا جاتا ہے؟ چپکے سے آتا ہے نا، جب آخری مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تب پتا چلتا ہے. اگر شروع ہی میں اس کا احساس ہو جاتا تو علاج کرنا زیادہ ممکن تھا. بہرحال جو حال ہمارا یہ جو ہے ماضی میں تھا وہی کیفیت حال کی بھی ہے. اب رہ گیا مستقبل کیا ہوگا، مستقبل کے بارے میں کیا خیال ہے. مستقبل کے بارے میں چار نظریات ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ جیسا ماضی تھا ویسے ہی مستقبل ہوگا، کیونکہ انسانی زندگی کا خاصہ ہی یہی ہے. شر، فتنہ، فساد، دکھ، درد، مصائب، مصیبت، یہ انسانی زندگی کا خاصہ ہے. جب تک زندہ رہیں گے اس دنیا میں تب تک یہ مسائل بھی جاری رہیں گے. قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہ ہے نظریہ، یہی تھا یہی رہے گا، لازمہ ہے اس چیز کا. لہذا اگر دکھ درد سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو خودکشی کر لیں. جب تک زندہ رہیں گے یہی رہے گا، خام خواہ کی امیدیں لگانا ادس ہے، بیکار ہے، لازمہ ہے اس چیز کا. سورج کا لازمہ یہ جو ہے روشنی ہے نا، آگ کا لازمہ یہ جو ہے گرمی ہے، حرارت ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آگ ہو اور حرارت نہ ہو، امکان نہیں ہے. دوسرا نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ انسانی زندگی کا خاصہ تو یہ نہیں ہے، لیکن انسان نے جو سائنسی ترقی کی ہے، سائنسی ترقی کا جو تاریخ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی سائنسی ترقی کے ذریعے ایسے بھیانک اسلحوں کا ڈھیر لگا لیا ہے کہ انسانیت ہر لمحہ تباہی اور ہلاکت کی طرف فقط ایک بٹن دبانے کی دیر ہے، ایک بٹن دبانے کی دیر ہے. لہذا مستقبل میں کسی اچھائی کی امید نہیں کی جا سکتی ہے. تیسرا نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ شر و فساد، تباہی، قتل و غارت، خونریزی، یہ انسانی زندگی کا لازمہ نہیں ہے، یہ فردی مالکیت کی دین ہے. فردی مالکیت کی دین ہے. اگر فردی مالکیت کا خاتمہ ہو جائے, کوئی کسی چیز کا مالک نہیں, سب سب کا, تو میری شر و فساد و تباہی نہیں, جنگ وہاں ہوتی ہے نا, کہ آپ کی ہے آپ کے پاس کیوں رہی ہمارے پاس آ جائے. لیکن اگر کوئی چیز آپ کی ہے ہی نہیں, کوئی چیز ہماری ہے, سب سب کی ہے, تو ان کے خیال میں پھر جنگ و فساد و خونریزی و تباہی و ڈاکہ زنی یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور مالکیت کا تصور جو ہے یہ پیداواری آلات کی ترقی کی دین ہے. یہ زمانے میں پیداواری آلات نے ترقی نہیں کیا تھا, اس زمانے میں مالکیت کا نام و نشان نہیں تھا. البتہ پیداواری آلات کی ترقی چونکہ محدود ہے, جب اور ترقی ہو جائے گی تو مالکیت کا تصور ختم ہو جائے گا, اور جب مالکیت کا تصور ختم ہو جائے گا تو دنیا میں چین اور امن و سکون قائم ہو جائے گا. یہ تیسرا نظریہ. چوتھا نظریہ, شر و فساد فردی مالکیت کی دین نہیں ہے, شر اور فساد مانوی اور روحانی جو ہے نقص کی دین ہے. چونکہ انسان نے ابھی روحانیت اور مانویت کے میدان میں ترقی نہیں کی, ابھی انسان نابالغ ہے, حد بلوغ کو نہیں پہنچا ہے, ابھی خشم و شہوت اس کی عقل پر غالب ہے. جس دن عقل خشم و شہوت پر غالب ہو جائے گی, اس دن وہ دور ہوگا, وہ زمانہ ہوگا جب اس دنیا سے ظلم و ستم, فتنہ و فساد, خونریزی, تباہی, اس کا خاتمہ ہو جائے گا. تو چار نظریات میں سے دو تو بالکل تاریخ تصویر پیش کرتے ہیں, دو امید رکھتے ہیں, لیکن ان کی امید کے یہ جو ہے ذرائع اور جو ہے بنیادیں الگ الگ ہیں. فطرت ہماری کیا کہتی ہے, اور عقل ہماری کیا کہتی ہے, اور پھر ہمارا دین کیا کہتا ہے. فطرت کیا کہتی ہے؟ کیا فطرت کا یہ کہنا ہے کہ نہیں, دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکے گا؟ فطرت اس کے خلاف ہے. دیکھیں, میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ خواہشیں ہیں جو کہ یہ جو ہے فطری خواہشیں ہیں. فطری خواہشیں انہیں کہا جاتا ہے جو کسی تعلیم و تربیت کی محتاج نہ ہو, سکھانے کی محتاج نہ ہو, ہر دور میں, ہر زمانے میں, ہر جگہ پر, ہر صنف میں پائی جائے, اسے کہتے ہیں یہ جو ہے فطری خواہش. کھانے کی خواہش, پینے کی خواہش, بھوک کا احساس, پیاس کا احساس, یہ سکھانے کا محتاج نہیں. کوئی ہم سے کہے گا آپ بھوکے ہیں تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم بھوکے ہیں. کوئی ہمیں سکھائے گا آ کر کے کہ آپ پیاسے ہیں تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم پیاسے ہیں. نہیں, یہ احساس ہر دور میں تھا. جب انسان یہ جو ہے غاروں میں رہتا تھا تب بھی یہ احساس تھا, یہ جو ہے محلوں میں آ گیا تب بھی یہ احساس, جاہل تھا تب بھی احساس تھا, علم آ گیا تب بھی احساس ہے. کچھ خواہشیں فطری ہوتی ہیں, یعنی خدا داد ہیں, خدا نے یہ خواہش ہمیں عطا کی ہے. جتنی خواہشیں فطری ہیں ان سب کی تکمیل کا پروردگار نے انتظام بھی کیا ہے. ان کی تکمیل کا پروردگار نے انتظام بھی کیا ہے. اگر ہمیں پانی کی خواہش ہے تو باہر پانی موجود ہے. اب یہ اور بات ہے کہ آپ کا پانی کوئی اور چھین لے, بند کر دے پانی, آپ خود کاہلی کر کے ہاتھ نہ بڑھائیں, وہ بات الگ ہے. اگر بھوک کا احساس ہے تو خارج میں کھانا موجود ہے. اگر جو ہے ممتا کا احساس ہے کسی عورت کے دل میں تو خارج میں اولاد بھی موجود ہے. جتنی خواہشیں فطری ہیں یہ بھی ایک فطری خواہش ہے. انسان فطرتاً امن چاہتا ہے, انسان فطرتاً عدل چاہتا ہے, انسان کی فطرت اسے اس بات پہ آمادہ کرتی ہے, وادار کرتی ہے. اس کی خواہش یہ ہے انسان کی, ایک ایسی سرزمین پہ ہمیں جینا نصیب ہو جہاں کوئی کسی کا حق نہ مارے, کسی پہ ظلم نہ کرے, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. جب یہ فطری خواہش ہے تو کیا اس فطری خواہش کی تکمیل کا انتظام نہ ہوگا؟ اس فطری خواہش کی تکمیل کا بھی انتظام ہوگا, ناممکن ہے. عقل کا تقاضا بھی یہی ہے. آپ دیکھیں پروردگار نے کائنات میں جتنی چیزیں خلق کی ہیں سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ابرو اگر اللہ نے دی تو اس کا مقصد ہے, پلکیں اللہ نے اگر دی تو اس کا مقصد ہے. ہاتھ کو بنایا, یہاں کے اوپر اضافی گوشت رکھ دیا, کاہے کے لیے گھومنا ہے نہ ہاتھ کو مڑنا ہے. کوئی ایسی چیز کائنات میں نہیں ہے جو بے مقصد ہو, ابس ہو. خدا نے اتنی ساری کائنات بڑی خلق کی, ساری نعمتیں, دریا, پہاڑ, سورج, چاند, ستارے, کاہے کے لیے چند بھیڑیے آ کر کے حکومت کرتے رہیں؟ یہ تو مقصد کائنات نہیں ہو سکتا ہے. مقصد کائنات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری زمین, ساری نعمتیں اللہ نے اس لیے پیدا کی ہیں, ایک ایسا دور آئے, ایک ایسا زمانہ آئے جب انسان چین کی سانس لے سکے. حکومت ایسوں کے ہاتھوں میں ہے جو انسانیت کے خدمت گزار ہوں, ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ زن ہوں. اور جب اس کے بعد ہم آ کر کے قرآنی آیات اور احادیث کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں اسی چوتھے جو ہے وہ تصور کو تقویت پہنچتی ہے. قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں, وہی آیت جو بھی میں نے یہ جو حسر نام کلام میں پیش کی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلكم. اللہ کا وعدہ ہے. کس کا وعدہ ہے؟ ہمارا آپ کا وعدہ نہیں ہے کہ ہم وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر جاتے ہیں. وعدہ خلافی کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم عاجز و ناتواں ہیں نا. وعدہ تو کر لیا آپ سے, یہ آپ کو دیں گے, جب دینے کا موقع آیا ہے ہی نہیں. ایک عالم دین کہیں جو ہے وہ تبلیغ کرنے کے لیے گئے بےچارے, نماز پڑھو نماز پڑھو نماز, کوئی نماز پڑھنے کو تیار نہیں. ہوتے ہیں نا ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, بالکل. یہ جو ہر چیز کے یہ جو ہے تبلیغ, تبلیغ آپ اپروف ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ کتنے ہی آپ تبلیغ کر لیں ان پر اثر ہونے والا, کوئی نماز پڑھنے کو تیار نہیں. آخر میں ان کو سوجھی کہیں پڑھا تھا حدیث حدیث میں کہ اگر کوئی 40 دن نماز پڑھ لے تو پھر اس کی نماز نہیں چھوٹے گی. کسی طریقے سے ان کو 40 دن نماز پڑھوا لو. چنانچہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو 40 دن نماز پڑھ لے گا 40 دن کے بعد مثال کے طور پر $10,000 دیں گے ان کو. ایک ایسا انعام جس میں شوق پیدا ہو, 40 دن کی نماز $10,000. مسجد بھر گئی, بھر نہیں گئی, جگہ نہیں رہ گئی, چھلکنے لگی. کیونکہ ہمارے مسجد بہر بنائی جاتی ہے اس حسن حسن کے ساتھ نا. اگر 2,000 کی آبادی 200 آئیں گے, حسن حسن تو پہلے سے ہے نا کہ سب تو آئیں گے نہیں. چھوٹی سی مسجد ہوتی ہے آبادی کے لحاظ سے. آپ یوں دیکھیں کہ عام طور سے ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہلے ہوتا تھا امام باڑے کے پاس ایک مسجد بھی ہوتی تھی. امام باڑے کا سائز کیا ہوتا تھا اور مسجد کا سائز کیا ہوتا تھا؟ مسجد کا سائز چھوٹا, امام باڑے کا سائز, کیونکہ حسن زن ہے نا پہلے سے. چھلکنے لگی مسجد, باہر لوگ اجتماع ہو رہا, بہت بڑی جماعت. 40 دن گزر گئے, مولانا سے کہا لائیے $10,000. ارے مولانا نے کہا کہ میرے پاس کیا ہے دینے کے لیے, یوں ہی وعدہ کر لیا تھا. ہمارا تو عالم یہ, آپ ہمیں کھانا نہ کھلائے تو ہمیں کھانا نہ ملے, ہم کہاں سے آپ کو دیں گے. قوم ان سے زیادہ ہوشیار تھی. قوم نے کہا کہ تو قبلہ ہم نے بھی جو نماز پڑھی ہے وہ بغیر وضو والی نماز پڑھی ہے, وہ با وضو نماز ہے جو 40 دن کے بعد نماز کا عادی بنا دیتی ہے. اللہ کا وعدہ ہے. ہم جیسے انسانوں کا وعدہ نہیں کہ ہم عاجز ہیں, ناتواں ہے نہیں ہمارے پاس. وعدہ کر کے وعدہ خلافی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم عاجز ہیں نا. اللہ عاجز نہیں, اللہ کا وعدہ ہے. اس کے وعدے میں لا ان اللہ لا یخلف المیاد, اللہ کے وعدے میں تخلف نہیں ہے. وعدہ شکنی اللہ کیا نہیں ہے, یہ جو ہے وعدہ خلافی اللہ کیا نہیں ہے. وعد اللہ, اللہ نے وعدہ کس نے کس سے وعدہ کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم, صاحبان ایمان سے اللہ نے وعدہ کیا. اور کس سے؟ وعمل الصالحات, جو عمل صالح بجا لاتے ہیں. وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اس زمین کا حاکم ہم انہیں بنائیں. کنہیں بنائیں گے؟ جو صاحبان ایمان اور عمل صالح والے ہیں. ڈاکوؤں کو نہیں بنائیں گے, سرکشوں کو نہیں بنائیں گے, قانون خدا کو پامال کرنے والوں کو نہیں بنائیں گے, انسانوں کا خون چوسنے والوں کو نہیں بنائیں گے. جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں انہیں بنائیں گے. کم استخلف الذین من قبلکم, اس سے پہلے بھی ہم بنا چکے ہیں. سلیمان کو حکومت دے چکے ہیں نا, داؤد کو حکومت دے چکے ہیں, تالوت کو حکومت دے چکے ہیں, پیغمبر اسلام کو حکومت دے چکے ہیں, مولا امیر المومنین کو حکومت دے چکے ہیں. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ولا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, ہم وعدہ کرتے ہیں صاحبان ایمان سے اور عمل صالح کرنے والوں سے, وعدہ کرتے ہیں. زمین کا حاکم کسی ایک علاقے کے حاکم کی بات نہیں ہے, پورے خطے ارض کا حاکم انہیں بنائیں گے. اور کیا کریں گے؟ ان کا وہ دین جس سے اللہ راضی ہے. یہ جو ہے مرتضی دین کو دنیا میں حاکم کریں گے. مرتضی دین تو معلوم ہے نا کون سا ہے؟ مرتضی دین تو پتا ہے نا, آخری آیت نازل ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کب راضی ہوا اللہ، کب راضی ہوا اللہ؟ جب غدیر کے میدان میں ولایت امیر المومنین کا اعلان ہو گیا. یہ جو مرتضی دین وہ ہے جہاں پر اللہ کی توحید بھی ہے، نبی کی جو ہے نبوت بھی ہے، اور امیر المومنین کی جو ہے ولایت بھی موجود ہو، وہ دین جو ہے مرتضی دین ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، آج یہ دین جو ہے مظلوم دین ہے، آج یہ دین جو ہے سرکوب دین ہے، آج وہ دین ہے کہ جہاں ہر طرف سے اس دین پر حملے ہو رہے ہیں. یہ جو ہے مرتضی دین آج جو ہے مظلوم دین ہے، اس کے ماننے والے جگہ جگہ یہ جو ہے شہید کیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا یہ حالات بدلیں گے. لَيُمَكِّرَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، اس مرتضی دین کو ہم پوری دنیا میں حاکم کریں گے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، آج اس دین کے ماننے والے ہر جگہ خوف کی زندگی یہ جو ہے بسر کر رہے، کب کہاں سے گولی آ جائے، کب کہاں بم پھٹ جائے، ہے نا، ہر طرف بے چینی، ہر طرف اضطراب، لیکن یہ حالات باقی نہ رہیں گے. ایک زمانہ آئے گا، ایک دور آئے گا، ہم ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دیں گے. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، یہ صرف ہماری عبادت کریں گے، کسی کو شریک نہیں قرار دیں گے. تو مستقبل یہ ہے، جو ماضی ہے، جو حال ہے، یہ باقی نہیں رہے گا. قرآن کی نگاہ میں مستقبل دنیا کا یہ جو ہے یہ مستقبل ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ، دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دیا ہے ذکر کے بعد، کہ اس زمین کی وراثت، اس زمین کی ملکیت، اس زمین کا اقتدار کسے ملے گا؟ صالح بندوں کو ملے گا. یہ جو ہے لٹیروں کے پاس یہ اقتدار باقی نہیں رہے گا، یہ حالات بدلیں گے، ہمیشہ یہ حالات نہیں رہیں گے. تیسری آیت میں ہے وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ. اللہ کہتا ہے ہمارا ارادہ یہ ہے، اللہ قادر کا ارادہ یہ ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو زمین کے اوپر تنگ کیا گیا ہے، ستایا گیا ہے، کچلا گیا ہے، دبایا گیا ہے، محروموں کو، مظلوموں کو ہم اس زمین کا حاکم بنائیں گے، زمین کا وارث انہیں قرار دیں گے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اسلام کی نگاہ میں جو ہے دنیا کا مستقبل تابناک ہے، روشن ہے. حدیث میں بھی ہے کہ یملع اللہ الارض بہی عدلا وقسطا کما ملعت ظلما وجورا، جس طرح سے زمین ظلم و ستم سے بھری ہوگی اسی طرح سے زمین عدل و انصاف سے بھر جائے. یہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا؟ اس دور کا انتظار تو سب کو ہے، ہر انسان، کیونکہ فطرت انسانی میں نہ ہے. فطرت انسانی امن چاہتی ہے، فطرت انسانی عدل چاہتی ہے، فطرت انسانی یہ جو ہے سکون کی جو ہے زندگی چاہتی ہے. سب اس کے منتظر ہیں، عالم اسلام بھی انتظار کر رہا ہے، شیعہ بھی منتظر، سنی بھی منتظر. کم ہی مسائل ایسے ہیں جہاں اتنا زیادہ اتفاق نظر پایا جاتا ہو. سب کہتے ہیں، شیعہ بھی کہتا ہے، وہ زمانہ کب ہوگا جب حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا. سنی بھی یہی کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ سب کچھ، جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. دونوں کا اتفاق نظر. حتی عالم اسلام کا وہ فرقہ جو کسی سے کسی بات پر اتحاد کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ بھی یہاں پر متحد ہو گیا آ کر کے. وہابیوں کا سب سے بڑا جو یہ جو ہے مرکز ہے، رابطہ عالم اسلامی، مکے میں اس کا آفس دفتر، رابطہ عالم اسلامی سے حضرت مہدی کے بارے میں سوال پوچھا گیا. جواب جو انہوں نے دیا ہے کہ یہ عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے، ان کا تعلق نسل پیغمبر سے ہے، 12 خلفائے راشدین کی آخری کڑی ہیں، جو اس کا انکار کرے وہ دین اسلام سے خارج ہے، اس کا انکار نہیں کرے گا، مگر یہ جو ہے بدعتی، جاہل، دشمن. البتہ وہ کہتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں فقط ایک نے انکار کیا، وہ ہیں ابن خلدون. ابن خلدون نے ایک جعلی حدیث کا، الفاظ انہی کیا عرض کر رہا ہوں، وہ لکھ رہے ہیں ایک جعلی حدیث کا سہارا لیا ہے کہ لا عیسیٰ الا مہدی، مہدی کے علاوہ عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور مہدی نہیں ہے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ تمام علماء نے ابن خلدون کے اس یہ جو ہے نظریے کو رد کیا ہے، اس حدیث کو جو ہے وہ جعلی ثابت کیا ہے. تقریباً 200 سے زیادہ حدیثیں امام کے سلسلے میں اہل سنت نے نقل کی ہیں، اور 1000 سے زیادہ حدیثیں ہم شیعوں کے ہاں پائی جاتی. اختلاف صرف ایک بات میں ہے، اختلاف ایک بات میں، وہ اس کو مانتے ہیں کہ آنے والے کا نام مہدی، لقب مہدی، نام کیا ہے؟ نام یہ پیغمبر کا جو نام ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں تک سب متحد ہیں، نام پہ اتفاق، صفت پہ اتفاق، لقب پہ اتفاق، کس خاندان کے ہیں، کس سلسلے کے ہیں، سب پہ اتفاق ہے، اجماع، کوئی اختلاف نہیں. اختلاف صرف یہ کہ ان کے والد کا نام کیا ہے. ہم کہتے ہیں ابن الحسن، وہ کہتے ہیں ابن عبداللہ، باپ کے نام پر فرق آ گیا. اور اس کے لیے ایک حدیث پیش کرتے ہیں، پیغمبر کی حدیث کہ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، ان کا نام میرا نام، ان کے باپ کا نام میرے باپ کا نام. ایسے بات ہے، پیغمبر کے باپ کا نام عبداللہ تھا، جن کے باپ کا بھی نام عبداللہ. اب اس حدیث میں دو احتمال ہے، اگر حدیث کو صحیح مان لیں، اول تو حدیث صحیح نہیں ہے، گڑھی گئی حدیث، کب گڑھی گئی اس کو عرض کروں گا ابھی. اگر حدیث کو صحیح مان بھی لیں تو دیکھیے، پہلے خط کوفی میں لکھا جاتا تھا، خط کوفی میں جو ہے یہ جو ہے نقطے نہیں ہوتے تھے. اگر میں ابھی لکھوں، ابھی لکھوں یا ابنی لکھوں، اگر نقطے نہیں ہیں آپ فرق محسوس نہیں کر سکتے. عین ممکن ہے کہ حدیث یہ تھی، اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابنی، ان کا نام میرا نام، ان کے باپ کا نام میرے بیٹے حسن کا نام. حسن حسین کو پیغمبر نے اپنا بیٹا کہا تھا نا، ابنی رہا ہو، جو نقطہ نہ ہونے کے بنا پر پڑھ لیا گیا ابھی. اور اس سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حسن یہ حدیث اس وقت گڑھی گئی ہے جب امام حسن علیہ السلام کے پوتے عبداللہ محض، ان کے بیٹے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں محمد نے دعوی امامت کیا ہے. بنی امیہ کے خلاف بنی عباس سے مل کر کے بنی حسن نے ایک انقلابی تحریک چلائی تھی، اور محمد کو اس کا بنایا گیا قائد، محمد ابن عبداللہ ابن حسن ابن امام حسن مشتبہ علیہ السلام. یہ ہوا، امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے دعوت دی شریک کیا میٹنگ میں، اور عبداللہ محض نے محض ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے فاطمی تھے، نانا امام حسین، دادا امام حسن، دونوں طرف سے فاطمی ہیں. یہ عبداللہ محض خالص پیور سید، عبداللہ محض نے امام سے فرمایا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، یہی ہے مہدی. امام نے فرمایا نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ مہدی نہیں ہے. چنانچہ بہرحال یہ جو ہے جسارت کی گئی، امام کے ساتھ گستاخی کی گئی، دھکا دے دیا امام کو انہوں نے، عبداللہ محض نے. اس زمانے میں یہ حدیث گڑی گئی ان کو جو ہے وہ تقویت دینے کے لیے، اسمہ اسمی، تو ان کا بھی نام کیا تھا، محمد ابن عبداللہ ہے نا، اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی. تو بہرحال ہم کہتے ہیں ان کے والد کا نام حسن، بقیہ عالم اسلام کہتا ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ. اگر وہ ابن حسن مان لیے ہوتے تو پھر یہ ماننے میں مشکل نہ ہوتی، وہ پیدا ہو چکے ہیں. ان کے پیدائش کو ڈھونڈتے نہیں کہ کب پیدا ہوں گے. ہمارا عقیدہ ہے پیدا ہو چکے سن 155 ہجری میں، پیدائش ہو چکی، بقیہ عالم اسلام ابھی انتظار کر رہا ہے کوئی محمد ابن عبداللہ آئیں گے. اگر محمد ابن حسن مان لیا ہوتا تو قصہ تمام ہو چکا تھا. بہرحال یہ موضوع وہ ہے جو اجماعی موضوع ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش سن 155 ہجری میں ہو گئی ہے، تو طول عمر کا معاف کیجیے گا 255 ہجری میں ہو چکی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ طول عمر کیسے ممکن ہے، اتنی لمبی عمر کیسے مل سکتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ عمر کی کوئی حد معین ہے، کوئی مقرر ہے عمر کی حد، کہ اس سے زیادہ انسان کی جو ہے زندگی نہیں ہو سکتی. اور اگر حد معین ہے بھی، مقرر ہے بھی، مثال کے طور پر بیٹری کی عمر معین ہے کہ 24 گھنٹہ اس کی عمر ہوگی، بلب کی عمر معین ہے 1000 گھنٹہ اس کی عمر ہوگی، کیا عمر میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا؟ ابھی جو تجربات کر رہے ہیں جو ہے سائنسداں بعد حیوانوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، مکھیوں پر تجربہ کیا ہے، 900 سال ان کی عمر میں، 900 گنا ان کی عمر میں اضافہ کر دیا، جو عمر تھی اس کی طبیعی عمر مانی جاتی تھی اس میں 900 گنا کا اضافہ کر دیا۔ جب انسان اپنی کاوشوں کے ذریعے سے عمر میں اضافہ کر سکتا، خدا جسے زندہ رکھنا چاہے وہ نہیں زندہ رکھ سکتا۔ اور کیا مثالیں اس کی موجود نہیں ہیں؟ مگر حضرت نوح کی عمر کتنی تھی؟ 950 سال تو فقط تبلیغ کی ہے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 سنہ ہے نا، کہ جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی ہے۔ چھٹے امام کی حدیث ہے جناب نوح کی عمر جو ہے 2500 سال تھی۔ حضرت نوح کی عمر، حضرت عیسیٰ کو سب مانتے ہیں نا، حضرت عیسیٰ کی عمر کتنی ہو گئی؟ حضرت خضر کی عمر ان سے بھی زیادہ، حضرت ادریس، حضرت الیاس، زندہ فقط ہمارے امام تو نہیں ہیں، بہت ساری شخصیتیں ہیں جو کہ زندہ ہیں اور عالم اسلام انہیں مانتا ہے۔ لہذا طول عمر کے بارے میں سوچنا اور شک و شبہ کرنا کہ اتنا کیسے ممکن ہے کوئی زندہ رہ سکتا، خدا جسے زندہ رکھنا چاہے، طول عمر امام میں شک یعنی اللہ کی قدرت میں شک ہے۔ تو امام کا انتظار سب کر رہے ہیں، اپنے بھی انتظار کر رہے ہیں، پرائے بھی انتظار کر رہے ہیں، سب کو انتظار ہے امام کا۔ اس دور میں ہوگا کیا جب ہم آ جائیں گے؟ حدیثوں میں ہمارے یہاں کیا ملتا ہے؟ بس ایک نمونہ پیش کروں گا، اتنا وقت نہیں ہے کہ ساری باتیں پیش کر سکوں گا۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذا قام قائمنا حکما بالعدل، جب ان کا ظہور ہوگا، جب وہ آئیں گے تو ان کی حکومت، ایک تو حکومت قائم کریں گے، حکومت ان کی عدل کی بنیاد پر ہوگی۔ وارتفع الجور فی ایامہ، ان کے دور میں ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا، ظلم و ستم جو ہے وہ دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا۔ امونت بہ سبل، راستے پر امن ہو جائیں گے، کوئی آدھی رات میں بھی کوئی عورت تنہا گھر سے نکلنا چاہے، جانا چاہے، کسی بھی علاقے میں چلی جائے، اسے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا۔ کتنے ہی دولت اور پیسہ اپنے ساتھ لے کر کے جانا چاہے، راستے میں کوئی لوٹنے والا نہیں ملے گا۔ ورد حق کل ذی حق الی اہلہ، اور ہر حقدار کا حق اسے جو ہے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ یہ تین چیزیں جب ہو جائیں گی، اب اس کے بعد یہ جملہ ہے، بعض لوگ اسے یہ جو ہے معجزات پہ حمل کرتے ہیں، لیکن میں اس کا یہ جو ہے نتیجہ قرار دیتا ہوں اسے۔ اخرجت الارض کنوزها وتبدی برکاتها، جب یہ عالم ہو جائے گا کہ حکومت عدل کی ہوگی، حکومت عدل کی ہوگی، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، راستے پر امن ہو جائیں گے، ہر حقدار کو اس کا حق مل جائے گا، زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، برکتوں کو ظاہر کر دے گی۔ ولا یجد الرجل منکم موضعا لصدقته ولا لبره لشمول الغناء جميع المؤمنین، اس وقت مومنین اپنے کانوں پر خمس و زکات لیے گھومیں گے، ہے کوئی لینے والا، در بدر یہ جو بھٹکتے رہیں گے، ایک شخص بھی ان کو نہ ملے گا جو کہے گا ہاں ہمیں ضرورت ہے خمس و زکات کی۔ کیوں؟ اس وقت دولت و ثروت ہر ایک کے گھر تک پہنچ چکی ہوگی۔ تو بعض لوگ اس کو یہ جو ہے اعجاز امام قرار دیتے ہیں، اگر اعجاز ہے تو حکمہ بالعدل ہے۔ اگر جو ہے غربت کہیں پائی جاتی ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ غربت کا سبب دو چیزیں ہیں، ظلم اور جہالت، ظلم اور جہالت۔ اگر سماج سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے اور جہالت کا خاتمہ ہو جائے، کوئی بھی انسان جو ہے اس کرہ ارض پر غریب باقی نہ بچے گا۔ علم کا عالم امام کے دور میں کیا ہوگا؟ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کہ العلم علی 27 حرفا، علم کے 27 یہ جو ہے مرحلے ہیں، 27 اسٹیج ہے۔ ما جا به الانبیاء حتی الیوم حرفان،
ابھی تک جتنا علم دنیا میں پایا جاتا ہے ان 27 حصوں کا فقط 2 حصہ اب تک ظاہر ہوا ہے. آج جتنی ترقی آپ کو یہ جو ہے دکھ رہی ہے, ظہور حضرت حجت تک جتنی بھی ترقی نظر آئے گی, سب کرشمہ ہے اور کمال ہے علم کے 2 حصوں کا. اذا قام قائمنا اخرجا 25 حرفا, لیکن جب ہمارے قائم آئیں گے ان کا جب ظہور ہوگا تو مزید 25 حصوں کے علم کو وہ آشکار کریں گے, زمین میں پھیلے گا. 25 وہ 2 یا 27, جب 27 علموں والا 27 حصوں والا علم پورے کا پورا پھیل جائے گا دنیا میں تو پھر معلوم ہے کیا ہوگا. آج 2 حصوں والے علم کا کمال دیکھ رہے ہیں, لیکن آج کی ساری ترقی رہین منت ہے انرجی کی, اور انرجی رہین منت ہے سورج کی. تمام ترقیوں کے باوجود آج ہم سورج سے بے نیاز نہیں ہیں, تمام ترقیوں کے باوجود. لیکن اذا قام قائمنا, لیکن جب وہ آئیں گے اور 27 حرفوں والا علم پھیلے گا, 27 حصے پورے کے پورے دنیا میں پھیل جائیں گے, انرجی کا ایک ایسا جو ہے ذخیرہ ان کے پاس ہو جائے گا کہ پھر وہ سورج کے محتاج نہیں ہوں گے. لم يحتج الناس الى ضوء الشمس, پھر لوگوں کو سورج کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عدل کا وہ عالم, راستے پر ہم ہر حقدار کو اس کا حق مل گیا, علم کا یہ عالم. تو ظاہر سے بات ہے کہ غربت کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے, ہر طرف یہ جو ہے آسائش ہی آسائش ہے, دولت ہی دولت ہے, رفاہ ہی رفاہ پایا جائے گا. اب کسی کی نگاہ کسی کی دولت پر نہیں ہے, محرومیت ہوگی جب ہی تو کسی کی دولت پر نگاہ ہوگی. محرومیت کا خاتمہ عدل کی جو ہے برقراری, ایک ایسا دور. امام کا دور وہ دور ہے جب ظلم نہ ہوگا, ستم نہ ہوگا, لادینی نہ ہوگی, دین خدا کی بالادستی ہوگی. ہم ایک ایسے دور کا انتظار کر رہے ہیں. اب ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ پہلے مفہوم انتظار کو سمجھ لیں, ذمہ داریاں خود بخود آشکار ہو جائیں گی. انتظار کہتے کسے ہیں؟ انتظار کہتے کسے ہیں؟ ہر انتظار میں دو پہلو پائے جاتے ہیں, یہ جو ہے مثبت اور منفی. منفی پہلو, جن حالات میں ہیں ہم اس سے جو ہے بیزار ہیں, ہم جن حالات میں ہیں, جو انسان بیمار ہے اور صحت کا انتظار کر رہا ہے, اس کے دو چیزیں ہیں نا, یہ جو بیماری سے نفرت اور صحت کے لیے کوشش. صحت کے لیے کوشش, جو انسان فقر و فاقے کا شکار ہے انتظار کر رہا ہے کاہے کا, حالات کے اچھا ہونے کا. دو چیزیں اس کے بھی پائی جاتی, موجودہ حالات سے نفرت, موجودہ حالات سے نفرت اسے ختم کرنے کی کوشش. ہم بھی اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں, کاہے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس دور کا انتظار کر رہے ہیں جب زمین کے اوپر عدل و انصاف کی حکمرانی ہو. اس زمانے کا انتظار کر رہے ہیں جب زمین کے اوپر اسلامی قوانین کی بالادستی ہو. اس زمانے کا انتظار کر رہے ہیں جب سب کی نگاہوں میں قرآنی تعلیمات کا چرچا ہو. اس زمانے کا انتظار کر رہے ہیں جب کرے ارض پہ کوئی جو ہے بھوکا نہ بچے. اس زمانے کا انتظار کر رہے ہیں. تو ہر انتظار کی دو کیفیت ہے نا, ہم اگر ہم واقعاً منتظر ہیں, ہم اگر واقعاً امام کا انتظار کر رہے ہیں تو موجودہ حالات سے کبھی بھی ہم ساز باز نہ کریں گے, موجودہ حالات سے کبھی یہ جو ہے مفاہمت نہ کریں گے, نہ اس کی حمایت کریں گے, نہ ان حالات کو یہ جو ہے جنم دینے کی خود کوشش کریں گے. ہم نہ ظالم بنیں گے نہ ظالموں کا ساتھ دیں گے, نہ جاہل رہیں گے نہ جہالت کی ہمنوائی کریں گے, نہ قرآنی تعلیمات سے منہ جو ہے موڑیں گے اور نہ قرآنی تعلیمات سے منہ موڑنے کی اجازت دیں گے. انتظار امام میں جو لوگ لمحات اپنے یہ جو ہے بسر کر رہے ہیں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے, کیونکہ امام آنے کے بعد قرآنی تعلیمات کو عمل میں لائیں گے نا, قرآنی تعلیمات کو عمل میں لائیں گے, حقیقی اسلام کو لا کر کے پیش کریں گے. ہماری سب سے پہلی ذمہ داری کہ ہم خود اسلام کو سمجھیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب امام آئے تو ہم امام کی جب مخالفت میں کھڑے ہو جائیں, وہ بھی دین کے نام پر, وہ بھی دین کے نام پر, قرآن کے نام پر, حدیث کے نام پر, اہل بیت کے نام پر. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ انا قائمنا اذا قام استقبلا من جہالت الناس اشد مما استقبل رسول اللہ بجہال الجاہلیہ. جب پیغمبر نے قولوا لا الہ الا اللہ کی آوازیں یہ جو ہے بلند کی تھی، جب پیغام توحید دینا شروع کیا تھا، جب قرآنی تعلیمات کو آشکار کرنا شروع کیا تھا، تو جاہلیت کے جاہلوں نے پیغمبر کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ جو مخالفت کی تھی نا، پتھر مارتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے، تمام غلاظتیں لا کے پیغمبر پر پھینک دیا کرتے تھے، سب کرتے تھے نا. امام فرماتے ہیں جتنی جو ہے مخالفت پیغمبر کی ہوئی تھی اس سے زیادہ مخالفت امام زمانہ کی ہوگی، اس سے زیادہ مخالفت ہوگی. کفار قریش جب پیغمبر کی جو مخالفت کر رہے تھے تو ان کے پاس استدلال کے لیے قرآن نہیں تھا، وہ حدیثوں کا بہانہ نہیں لیے ہوئے تھے. امام کے زمانے میں جو امام کے جو ہے مقابلے میں آئیں گے وہ قرآنی آیتوں کا سہارا لیں گے، وہ حدیثوں کا سہارا لیں گے، کیونکہ آیتوں کا جو کی تفسیر جو امام پیش کریں گے، اور جس تفسیر کے ہم عادی ہو چکے ہیں، ہم جس تفسیر کے عادی ہو چکے ہیں، امام جب آئیں گے تو عدل قائم کرنا چاہیں گے، لوگوں کو ان کا حق دلائیں گے، سماجی یہ جو ہے مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. ہم کہیں گے نہیں 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 نہیں، مومنوں کو، عبادت گزاروں کو تو ہمیشہ تسبیح پڑھتے رہنا چاہیے، یہ جو ہے مصلی عبادت، اللہ نے ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم عبادت کا معنی کریں گے تسبیح، ہم عبادت کا معنی کریں گے دعا، ہم عبادت کا معنی کریں گے یہ جو ہے مناجات، ہم عبادت کا معنی کریں گے تلاوت قرآن. امام عبادت کا معنی کریں گے مظلوموں کا حق دلانا، عدل کو قائم کرنا. جب عدل قائم ہوگا تو نمازیں بھی پڑھی جائیں گی. یہ ناممکن ہے کہ عدل قائم ہو اور نمازیں نہ ہوں، یہ ناممکن ہے کہ عدل کا قیام ہو اور روزے نہ ہوں، یہ ممکن ہے کہ عدل کا قیام ہو اور دعائیں نہ ہوں. ہاں یہ ممکن ہے نمازیں بھی ہوں، روزے بھی ہوں، دعائیں بھی ہوں، یہ جو ہے مناجاتیں بھی ہوں، مگر عدل اور انصاف نہ پایا جائے. بے کربلا کے میدان میں کیا جو ہے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی تھی، روزے نہیں پڑھے جا رہے تھے، قرآن کی تلاوت سب کچھ تو ہو رہا تھا نا، روزے رکھے جا رہے تھے، نمازیں پڑھی جا رہی تھی، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، مگر عدل کا جو ہے گلا کاٹا جا رہا تھا. امام جو تفسیر پیش کریں گے قرآن کی، وہ ہم لوگوں کی تفسیر سے بہت مختلف ہوگی. ہم کہیں گے صبر کرنا چاہیے، ان اللہ مع الصابرین. ہم صبر کا معنی لیں گے خاموشی، سکوت، جمود. امام صبر کا معنی لیں گے ثبات قدم، ظلم کے مقابلے میں جتنے بھی جو ہے مصائب جھیلنا پڑے، مصائب کے جھیلنے کا نام ہے صبر. میدان میں جو ہے ڈٹ جانے کا نام صبر ہے، میدان سے ہٹ جانے کا نام صبر نہیں ہے. ان قائمنا اذا قام استقبل من جہالت الناس اشد مما استقبل رسول اللہ بجہال الجاہلیہ. پہلی تیاری جو کرنا ہے، حقیقی اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، آئمہ علیہ السلام سے تعلیمات کو لیں، من مانا قرآن نہ پڑھیں، من مانا اس کا جو ہے معنی نہ کر لیں. ایک صبر کا لفظ دیکھ لیا بھئی، ایک صبر کا لفظ ہے جو قرآن میں ہے، جو آئمہ کی اصطلاحات میں، ایک صبر کا لفظ وہ ہے جو ہمارے سماج میں رائج ہے. سماج کا رائج صبر اور ہے اور آئمہ کا صبر اور ہے. عبادت کا مفہوم جو آئمہ نے دیا ہے وہ اور ہے، عبادت کا مفہوم جو ہم دیتے ہیں وہ اور ہے. ہمارے عبادت یعنی قرآن پڑھنا، فلاں صاحب بڑی عبادت کرتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی فلاں صاحب خدمت خلق بہت کرتے ہیں، اس معنی کو کبھی لیا جاتا ہے؟ فلاں صاحب ظلم دیکھ کر کے جو ہے بے چین ہو جاتے ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، کبھی اس معنی کو لیا ہم نے؟ لیکن وہاں امیر المومنین جہاں رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے، وہاں یہ سن کے بھی بے چین ہو جاتے تھے کہ یہودی عورت کے پیر سے پازیب چھین لی گئی ہے. مولا بے چین ہو جاتے تھے جب گلی میں دیکھا کہ ایک انسان، ایک بوڑھا پڑا ہوا ہے، کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے، مولا ٹھہر گئے، یہ یہاں کیوں پڑا ہوا ہے؟ مولا بوڑھا ہو گیا ہے، کام نہیں کر سکتا، کام نہیں تو یہ جو ہے دام نہیں، اور دام نہیں کسی کے حساب سے، پھر تو ظاہر سے بات ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. مولا نے کہا اچھا انصاف ہے، جب تک اس کے رگوں میں خون تھا، جب تک طاقت تھی، خوب اس کو چوسا تم نے، اب جب بیچارہ اس مرحلے پہ پہنچ گیا، اٹھا کے پھینک دیا. کہا مولا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہودی ہے، مسلمان نہیں. علی تڑپ کے کہتے یہودی صحیح انسان تو ہے، انسان تو ہے. عبادت علی یہ ہے، دن کی عبادت یہ، رات کی عبادت وہ، اور ہمارے یہاں عبادت کا کیا مفہوم ہے؟ بہت ساری چیزیں جسے ہم نے دین بنا رکھا ہے،
رسم و رواج کو ہم نے جو ہے وہ دین کا دے دیا ہے. ٹھیک ہے، رسم و رواج ہر قوم کی قابل احترام ہے، رسم و رواج کی کیا کوئی جو ہے مخالف نہیں ہے، لیکن رسم و رواج کو رسم و رواج کی طرح منائیں نا،
رسم و رواج کو دین نہ بنائیں. اب جب امام تشریف لائیں گے ان کے رسم و رواج اور ہوں گے، ہمارے رسم و رواج اور ہوں گے. ہم نے اپنے رسم و رواج ہی کو دین سمجھ لیا ہے. اب امام جب آئیں گے دیکھیں گے امام وہ رسم تو نہیں کر رہے جو ہم کرتے تھے. آج بہت سارے لوگ جب یہ جو ہے نجف جاتے ہیں، قم جاتے ہیں اور وہاں کی یہ جو ہے مراجے کو دیکھتے ہیں، بہت سارے رسم و رواج جس کے ہم وہ نہیں جانتے بےچارے، ان کو نہیں پتا کیا ہے، اور تعجب کرتے ہیں یہ کیسے مرجع ہے، یہ کیسے مرجع. وہ ہے جو خدا کا پابند ہے، مرجع قرآن کا پابند ہے، مرجع اہل بیت کا پابند ہے، مرجع احادیث ائمہ کا پابند ہے، مرجع سیرت ائمہ کا پابند ہے، ہمارے رسم و رواج کا پابند تو نہیں ہے. تقلیدیں چھوڑ دیتے ہیں. تقلید جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں فقط نام نہیں لینا چاہتا کسی چیز کا. تقلیدیں چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ ہم اپنے آبا و اجداد سے یہی سنتے آئے ہیں، ہمیشہ یہی کرتے آئے ہیں، آپ کرتے آئے ہیں. کیا قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے. امام کا جب ظہور ہوگا، اگر ہم نے دین کو اس کے واقعی سورسز سے حاصل نہ کیا، بہت مشکل ہو جائے گی. انتظار کافی نہیں ہے. پتا ہے مدینے میں جو ہے یہودی کیا کر رہے تھے، کیا کرنا تھا ان کو؟ انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا ایک نبی کا ظہور ہوگا، اس نبی پر ایمان لانے کا انتظار کر رہے تھے، نصرت کا انتظار. خیبر کا قلعہ کاہے کے لیے بنا تھا؟ خیبر کا قلعہ پیغمبر سے جو ہے لڑنے کے لیے نہیں بنا تھا، پیغمبر کی امداد کے لیے بنا تھا، یہ جو ہے نصرت کے لیے بنا تھا پیغمبر کی. لیکن عمل اس کا استعمال کس چیز میں ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ ان تعلیمات سے دور ہو چکے تھے. اب دیکھا پیغمبر جن تعلیمات کو لے کر کے آئے ہیں، مفاد جو ان کا دنیاوی مفاد تھا اسے ٹکرا رہا پیغمبر کا نعرہ. یہ سود خاری کی عادی ہو چکے ہیں، پیغمبر سود خاری کے خلاف آواز اٹھا رہے. جنہیں ساتھ دینا چاہیے تھا وہ امام کے جو ہے مقابلے میں آ گئے. پہلی تیاری ہماری یہ ہے کہ دین کو اس کے حقیقی سورسز سے سمجھیں اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی مشق کریں. مشق بہت ضروری ہے نا. اگر آپ کو کسی ایسے شہر میں جانا ہے، کسی ایسے جو ہے ملک میں جانا ہے جہاں کی آب و ہوا، وہاں کے حالات آپ کے شہر سے بالکل الگ ہیں، اگر آپ نے اس کی تیاری نہیں کی ہے تو آپ کو وہاں بڑی پریشانی ہو جائے گی، بہت مشکل ہو جائے گی. اسپیس میں جو لوگ بھیجے جاتے ہیں، اسپیس کا ماحول الگ ہوتا ہے نا، وہاں کی فضا الگ ہوتی ہے. پریکٹس کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ ہمیں بھی کہاں جانا ہے؟ اس زمانے میں جانا ہے جہاں عدل کی حکومت ہوگی، اس ماحول کا انتظار کر رہے ہیں جہاں پہ قرآنی تعلیمات کی بالادستی ہوگی، اس زمانے کا انتظار کر رہے ہیں جہاں شیطان کی جو ہے بندگی نہ ہوگی، خدا کی اطاعت ہوگی. وہاں کے لیے اپنے کو تیار کرنے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ماحول میں ہمارا دم گھٹنے لگے. پہلے اسلام کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد دوسری تیاری جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ جو ہے پریکٹس کرے، اس قابل بن سکیں. تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ظہور امام کے لیے جو ہے زمین ہموار کریں. امام کیوں چلے گئے پردے غیب میں؟ کیوں چلے گئے پردے غیب میں؟ انصار نہ تھے نا. محقق طوسی کہتے ہیں کہ عدم ہو منا، ان کی غیبت کا سبب ہم ہیں، ہم ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. شیخ مفید کے نام حضرت تقیت اللہ العظم نے جو خط لکھا ہے، امام کا جو خط آیا ہے ان کے نام، توقیع میں کیا لکھ رہے ہیں؟ لو ان اشیاءنا وفقهم اللہ علی طاعته علی عہدہم لما تاخر لقاؤنا عنہم اليوم. خدا ہمارے شیعوں کو اللہ کی اطاعت کی توفیق عنایت کرے اگر یہ ہمارے شیعہ جو انہوں نے عہد کیا تھا اپنے عہد و پیمان پہ قائم رہتے. کیا ہے وہ عہد؟ ہم نے کہا نا، ہمارے پہلے امام حضرت علی، آخری امام حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، 12 اماموں کی امامت کو مانا کہ نہیں مانا؟ بچپن میں گودی میں ماں نے کیا سکھایا تھا؟ امام 12. ہمارے الحمدللہ بچے یہ جو ہیں، یہ جیسے ہی پوچھے امام 12، امام 12 کون کون، سب کے نام کی. امام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب زبان سے ہم نے کہا یہ امام ہے ہمارے، عہد کیا نا، کس چیز کا ہے؟ امام کا معنی جو ہے مولا کائنات نے عثمان بن حنیف کو جو خط لکھا ہے اس میں واضح کیا, اللہ و ان لکل ماموم امام یقتدی بہ و یفتضی بنور علم, آگاہ ہو جاؤ. ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے, چاہے وہ امام حق ہو چاہے وہ امام باطل ہو, جیسا امام انتخاب کیا ہے. ماموم کا امام جب ہوتا ہے, ماموم و امام کے درمیان رشتہ کیا ہوتا ہے؟ ماموم و امام کا رشتہ یہ ہے کہ ماموم امام کے نقش قدم پر چلتا ہے. یقتدی بہ, اگر ہم نے علی کو امام مان لیا یعنی عہد کر لیا, مولا آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے. امام حسین کو اگر امام مان لیا یعنی مولا آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے. امام زمانہ کو اگر امام مان لیا مولا آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے. علی کا نقش قدم کیا ہے؟ مظلوموں کی آواز سن کر کے کان میں جو ہے روئی ڈال لینا. امام حسین کا نقش قدم کیا ہے؟ امام زمانہ کا نقش قدم کیا ہے؟ ہم نے ایک عہد کیا ہے مولا آپ ہمارے امام, آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے. فرماتے ہیں اگر شیعہ اپنے عہد کو پورا کر لیں, لاجتماعہم علی عہدہم, اگر وہ اجتماع کر لیں سب مل جل کر کے اپنے عہد پہ قائم ہو جائیں, لما تاخر عنہم لما تاخر لقاؤنا عنہم اليوم, ایک دن بھی ہمارے ظہور میں تاخیر نہ ہوگی. عجل اللہ تعالی فرجہ کہنے سے کام تھوڑی چل جاتا ہے. گئے کیوں تھے؟ ساتھی نہیں, انصار نہیں. جس دن ساتھی فراہم ہو جائیں گے اس دن امام کا ظہور. علامتیں مت ڈھونڈیے. اکثر پوچھتے مولانا علامت ظہور کیا ہے؟ علامت ظہور اپنے اندر دیکھ لیجئے. علامت ظہور جس دن ہم نے اس عہد و پیمان کا احترام کرنا شروع کر دیا, جس دن سے امام کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیا. امام کے نقش قدم کو سمجھیں تو کیا کیا ہے؟ نقش قدم کو تلاش تو کریں گے کیا کیا. پہلی ذمہ داری نقش قدم کو سمجھنا, دوسری ذمہ داری نقش قدم پہ چلنا. امام زمانہ کی یہ جو زیارت ہے اس میں جملہ ہے, پڑھ تو جیتے ہم لوگ نہ سمجھتے نہیں ہیں, وَنُصْرَتِ مُعَدَّتٌ لَكُمْ, اے مولا ہم آپ کی امداد کے لیے تیاری کر چکے ہیں. معدہ آمادہ ہے ہماری مدد. جن جن چیزوں کی امام کو ضرورت ہوگی ہم تیاری کر چکے ہیں. کہتے کیا امام کو اب تک 313 اصحاب نہ ملے. بھائی کس نے کہا کہ فقط 313 امام کو چاہیے؟ وہ 313 تو کابینہ کے اراکین ہیں. 313 تو کابینہ کے اراکین. امام کی حکومت تو عالمی ہوگی نا, عالمی حکومت ہوگی. وہ تو کابینہ کے اراکین ہیں ان کے. یہ جو ہے گورنر چاہیے, کمشنر چاہیے. امام کے زمانے میں تو یہ جو ہے زیاد ابن ابی کو گورنر جو ہے وہ یہ جو ہے نہیں نہ بنایا جائے گا, وہ تو مجبوری کا زمانہ تھا. یہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے گورنر چاہیے, کمشنر چاہیے. یہ کون بنے گا؟ ڈاکو بنیں گے؟ چور بنائے جائیں گے؟ فاسق و فاجر بنائے جائیں گے؟ امام کی حکومت کا کوئی افسر بھی اب اس طرح کا, اب قاضی شورائے کبھی قاضی نہیں بنے گا. اب قاضی شورائے کو قاضی نہیں بنایا جائے گا. زیاد ابن ابی کو جو ہے گورنر نہیں, وہ جو ہے مجبوری کا دور تھا. اب کسی قاضی شورائے کو یہ منصب نہیں ملنے والا ہے. کسی ابو موسیٰ اشعری کو جو ہے سفیر نہیں بنایا جائے گا. سفیر بننا ہے سب, کہاں سے افراد آئیں گے؟ لاکھوں لاکھ کی تعداد ہے امام کو. ہم اس امید میں ہیں کہ چلو 313 کہیں نہ کہیں تو آ ہی جائیں گے. ہم سب کو تیار ہونا ہے لشکر امام کے لیے, کہ لشکر امام میں ہم یہ جو ہے وہ شریک ہو سکے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ فرج سے انتظار, یہ جو ہے فرج سے متعلق حدیثوں کو اٹھا کر کر کے دیکھیں وہاں میں کیا ہے. چھوٹی سی حدیث عرض کر دوں, ٹائم نہیں رہ گیا. انتظار افضل الاعمال انتظار الفرج, بہترین عمل. عمل الگ ہے, کیفیت الگ ہے. انتظار کیفیت کا نام نہیں ہے, انتظار عمل کا نام ہے. انتظار عمل کا نام ہے, بہترین عمل ظہور کا انتظار. بہترین عمل ظہور کا انتظار ہے. جتنی روایتیں اس سلسلے آتی ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں, ساری کی ساری روایتیں جو ہیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ ہم کو میدان عمل میں آنا ہے.
حالات فراہم کرے، زمین فراہم کرے. جس زمانے میں ابھی شیعہ اس کلچر سے دور نہیں ہوا، جب اس زمانے میں انتظار ہوتا ہے. ابن بطوطہ کا یہ جو ہے سفرنامہ اٹھا کے اگر آپ دیکھیں پڑھیں، ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ ہلا جب میں پہنچا، ہلا وہ جگہ تھی جہاں شیعہ بڑی تعداد میں آج بھی ماشاء اللہ ہیں، پہلے بھی شیعہ رہا کرتے تھے، ہلا جب پہنچا تو میں نے شیعوں کے یہاں دیکھا کہ ایک مسجد صاحب الزمان ہے ان کی، جس پر یہ ریشمی جو ہے پردہ پڑا رہتا ہے دروازے کے اوپر. ہر جمعے کو شیعہ 100 افراد گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے، ہتھیار سے سجے ہوئے، تلوننگی تلوار نکالے ہوئے، اور ان کے پیچھے بقیہ عوام یہ یا صاحب الزمان کے نعرے لگاتے ہوئے مسجد کے پاس آتے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں صاحب الزمان ظہور کیجئے، ہم آپ کی امداد کے لیے تیار ہیں. یہ انتظار ہے، سر جھکا دینا اور سر پہ ہاتھ رکھ دینا اور جل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ تنہا انتظار نہیں ہے. تو انتظار ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا. ہماری ذمہ داری ہے اپنے کو اس ماحول سے سازگار بنانے کی کوشش کرنا جس ماحول میں ہم جانا چاہ رہے ہیں، اور اس زمانے کے لیے یہ جو زمین کو ہموار کرنا ہماری ذمہ داری ہے. آج ہمارا یہی امام جو دنیا میں عدل و انصاف پھیلائے گا، جس کے آنے کے بعد غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر کوئی کسی کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالے گا، پھر کوئی بچہ کسی کے ظلم کے نتیجے میں یہ جو ہے یتیم نہ ہوگا. ہمارا یہی امام آج 4 برس کی عمر میں، 5 برس کی عمر میں آج ہمارا یہ امام یتیم ہو گیا ہے. آج امام کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا. ہمارے اس 11ویں امام کی کل مدت جو ہے، کل عمر 28 برس ہے. کل مدت امام کی امام جو ہے 28 برس ہے. 260 ہجری میں، 260 ہجری میں امام کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی ہے. 256 سے امام کو قید کر دیا، باقاعدہ قید خانے میں نظر بند تو ہمیشہ رہے. یہ جو ہے معتمد کا دور جب آیا ہے تو 256 ہجری میں اس نے امام کو قید کر دیا، ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں. جس قید خانے میں بھی جاتے تھے تاکید کی جاتی تھی ان کے اوپر جتنی سختی ہو سکے سختی کی جائے، لیکن امام کا اخلاق، امام کی سیرت، امام کا عمل ایسا تھا کہ ہر جو ہے زندان بان امام کا شہدا ہو جاتا تھا، عاشق ہو جاتا تھا. یہاں کے آخری قید خانہ جو بھیجا گیا ہے، یہ جو ہے نحریر نامی ایک بڑا ملعون شخص تھا، اسے امام اس کے حوالے امام کو کیا گیا ہے. جتنا تشدد ہو سکتا تھا اس نے امام کے ساتھ کیا، یہاں تک کہ سن 260 ہجری یکم ماہ رب الاول امام کو زہر دیا گیا. ایسا شدید زہر تھا جس سے امام جابر نہ ہو سکے. آج کا دن جب آیا ہے 8 ربیع الاول ہے، زہر کی شدت ہو چکی ہے. امام کی حالت یہ جو ہے دگرگوں ہے. عقید جو غلام ہے امام کا، عقید اس سے امام کہتے عقید اس پردے کے پیچھے جاؤ، وہاں تمہیں ایک بچہ ملے گا جو سجدے کے عالم میں ہوگا، اس سے جا کے کہہ دینا تمہیں حسن عسکری بلا رہے ہیں. عقید کہتا ہے میں پردے کے پیچھے گیا جیسا امام نے کہا تھا، ایک بچے کو میں نے دیکھا، ایک 5 سال کا بچہ سجدے میں ہے، میں نے جا کے کہا کہ آپ کو امام حسن عسکری بلا رہے ہیں. عقید کہتے بچہ جب آیا، پردہ ہٹا کر کے بچہ باہر نکلا، تو امام حسن عسکری نے کہا یا سید اہل بیت، یا سید اہل بیت اسقنی الماء، اے اہل بیت کے سردار، اے اہل بیت کے سردار مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو. امام علیہ السلام نے پانی پیش کیا ہے. پانی پینے کے بعد امام کی روح جو ہے قفص انصوری سے پرواز کر گئی. مولا بچپنے میں یتیمی بہت سخت مسئلہ ہے، بہت بڑی مصیبت ہے بچپنے میں یتیم ہو جانا، یقیناً یہ آپ کے لیے بڑی مصیبت کا مقام ہے، لیکن مولا آپ کو یہ حسرت تو نہ رہ گئی نا کہ میرے بابا کو دم آخر پانی نہ دیا گیا؟ یہ تو سکینہ کا مقدر تھا، یہ تو سکینہ کا مقدر تھا. 3-4 سال کی بچی ہے، جس وقت زلجنا در خیمہ پر آیا ہے، سکینہ نے زلجنا کے گردن میں باہیں ڈال کے یہی تو پوچھا تھا نا، یا جواد ابھی اسقیا ابھی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے میرے بابا کو دم آخر پانی ملا یا پیاسا مارا گیا. حضرت
وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ السَّكِينَةَ کا مقدر تھا. یتیمی بھی یتیمی کے صدمے کو بھی دیکھا, یہ صدمہ بھی سکینہ کو ہمیشہ رہا کہ میرا باپ آدم ہے, آخر پیاسا گیا. مولا یتیمی کا داغ بہت بڑا داغ ہے, بہت بڑی مصیبت ہے, بچپنے میں آپ یتیم ہو گئے, مگر مولا دل میں یہ حسرت تو نہ رہی نا کہ اے کاش میں اپنے بابا کو غسل و کفن دے سکتا, اے کاش میں اپنے بابا کی نماز پڑھا سکتا. سامرہ والوں کو جیسے ہی پتا چلا ہے کہ حسن عسکری دنیا, شہر ٹوٹ پڑا ہے امام کے لیے, خود امام نے نماز پڑھائی ہے اپنے بابا کی. لیکن یہ بے کسی اور یہ مظلومیت تو سید سجاد کا حصہ تھی, سید سجاد کا حصہ تھی. مقاتل لکھتے ہیں کہ 11 محرم کو جب قافلہ اسیروں کا کربلا سے چلا ہے, جنہیں وہاں سے گزارا گیا جہاں شہیدوں کے بے گورو کفن لاشیں پڑے ہوئے تھے, جیسے ہی بیبیوں نے شہداء کو دیکھا, ایک ایک بیبی نے اپنے اپنے وارثوں کی لاشیں کے اوپر اپنے کو جو ہے گرا دیا. جناب زینب اپنے بھیا امام حسین کے لاشیں سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہیں. جب جناب زینب پہنچی ہیں بھائی کے لاشے پر تو پہچان نہ پائی, بدن پہ اتنا زخم تھا, سر تن سے جدا تھا, کپڑے بھی اتارے جا چکے تھے. ایک دفعہ جناب زینب بھائی کو خطاب کر کے کہتی, انت اخی, کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اجرکم اللہ. جناب زینب بھائی کے لاشے سے نپٹی بیان کر رہی ہیں, ایک دفعہ خطاب کرتی ہیں, السلام علیک یا رسول اللہ, صل علیک ملائکۃ السماء, اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو آسمان کے فرشتوں نے بھی آپ پر نماز پڑھی تھی, حاذا حسین کا, لیکن اب ذرا اپنے حسین کا حال تو مشاہدہ کیجئے, مرمل بالدماء, مقطوع الاعضاء, مصلوب العمامۃ, متوردا. اے اللہ کے رسول اپنے حسین کو دیکھیے, ارے یہ خون میں غلطہ ہے, اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں, غسل و کفن دینا تو دور کی بات ہے, بدن کا کپڑا بھی اتار لیا گیا. اس کے بعد جناب زینب کہتی ہے, نہیں اللہ کے رسول, آپ کے حسین کو کفن بھی دیا گیا ہے, آپ کے حسین کو جو ہے غسل بھی دیا گیا ہے, اس کا غسل بھی انوکھا ہے, اس کا کفن بھی انوکھا ہے, سب کو پانی سے غسل دیا جاتا ہے, حسین کو پانی سے غسل نہیں دیا گیا ہے. غسلہ ادم الجار من ورید, رگے گردن سے بہنے والے خون سے اسے غسل دیا گیا ہے. وکفنہ الرمل الساق علیہ, زمین کربلا سے اڑنے والی خاک نے اسے کفن دیا ہے. اجرکم اللہ. ابھی زینب اپنے بھیا کے جنازے سے جبکہ بہن کر ہی رہی تھی, ایک دفعہ جناب زینب کی نظر سید سجاد پہ پڑی. کیا دیکھا؟ سید سجاد کا عجب عالم ہے, چہرے کا رنگ جو ہے بدلا ہوا ہے, قریب ہے کہ روح بدن سے پرواز کر جائے. بھائی کے جنازے کو چھوڑا, بیمار بھتیجے کے پاس آئیں, اے بیٹا سید سجاد, ارے یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ارے بیٹا اپنے کو سنبھالو. ارے پھوپھی اما, وہ بیٹا اپنے کو کیسے سنبھالے؟ آپ دیکھ نہیں رہی ہیں, نجس لاشے تو دفن کر دیے گئے. ہائے میرے بابا کا پاکیزہ جنازہ بے گورو کفن پڑا, میں اتنا مجبور, ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توک, اپنے بابا کو غسل و کفن بھی نہیں دے سکتا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق دے کہ زمانہ انتظار میں اپنے فرائض کو ہم انجام دے سکیں. بار الہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ ہمارے امام زمانہ کا ظہور جب ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شامل ہو سکیں. بار الہ ہمیں ظہور حضرت حجت کے لیے زمین ہموار کرنے کی توفیق کر رحمت فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما, جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما, جو صاحب
روزگار ہے انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق عنایت فرما. معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہمارے مراجع کرام اور رہبر معظم کی حفاظت فرما. بارِ الٰہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں.